وارث ہیں انبیاء کی وراثتوں کے. تو میں اگر واقعتاً ان علماء کو وہ مقام ملے, وہ سہولتیں ملے, تو وہ ان شیطانی طاقتوں کو نکال سکتے ہیں, ورنہ شیطانی طاقتیں تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, کر رہی ہیں, لیکن خدا گواہ ہے کہ یہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہماری مملکت, ہماری ریاست آج اسی صورت سے شان و شوکت کے ساتھ چل رہی ہے. ہمیشہ چند شر پسند ہوتے ہیں, کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو وہ اپنا موقع گنواتے نہیں ہیں, تو وہ کر بیٹھتے ہیں شر و فتنہ فساد. تو
سر بیٹھتے ہیں, لیکن پھر اس کے ہم رد عمل بھی تو دیکھتے ہیں نا. ایک آگ جو ہے وہ پورے ملک میں لگ جاتی ہے. اس دفعہ جو ہے قابل تعریف ہے علماء کا کردار کہ سانحہ راولپنڈی کے بعد خاص طور پر جو ہے علماء کرام نے اپنا رول جو ہے بہت پازیٹو ادا کیا تمام مکاتب فکر کے. میڈیا کا کردار جو بڑا ہوئے معاملات. ہم آتے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ آپ کی طرف کہ علماء کرام کے جو رول کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے ایک ایک چیزیں جو ہیں وہ لے لی ہیں. مثال کے طور پہ جناب آپ ایک نے جو ہے نا تبلیغ پہ فوکس کر لیا, ایک نے جہاد پہ فوکس کر لیا, ایک نے قرآن پہ صرف فوکس کر لیا, ایک پہ صرف سنت پہ فوکس کر لیا, ایک نے صرف اہل بیت پہ فوکس کر لیا, ایک نے صرف صحابہ کرام پہ فوکس کر لیا. مثلا ہر ایک نے اپنی اس دین سے جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے, دین کمپلیٹ ہے ہمارا, اور لیکن ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی ایک ایریا مضبوط کر کے جو ہے کہ بولا بس یہاں اس مسجد کے نیچے جناب سب کو جمع کر لو. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر جا رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف مکاتب فکر جو ہیں انتہا پسندی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ انتہا پسندی جو آگے بڑھتی جائے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں, یہ ممکن ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہے, چھوتا ہے, دلچسپ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار صفات بتائی ہیں, اس میں آپ کا سوال اور اس کا جواب بھی مزمر ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بتایا گیا وہ نبی مبعوث کیا جا رہا ہے, مسلمانوں تم پر احسان کیا جا رہا ہے, اگر تم تلاوت کرنا چاہتے ہو, اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو, قاری بننا چاہتے ہو, محدث بننا چاہتے ہو, مفسر بننا چاہتے ہو, مبلغ بننا چاہتے ہو, تم مجاہد بننا چاہتے ہو, تو اس نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس نبی کو فالو کر لو, ایک ہی مدرسے سے تمہیں تبلیغ بھی مل جائے گی, تعلیم بھی مل جائے گی, تدریس بھی مل جائے گی, اور امن و امان بھی مل جائے گا. لہذا المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ جب اوائل اسلام میں گیا اور یہودیوں کی جانب سے باقاعدہ امپلانٹ کیا گیا, تو اس کے بعد سے مسلمانوں میں انتشار دور عثمان سے لے کر ان کے آخر سے لے کر اور آج تک, پھر یزید نے اسے انتہائی کمال پر پہنچایا, اور ظلم کو, جبر کو, بربریت کو, فستائیت کو, اور پھر مسلمان حکومتوں نے ان کو کنٹرول کر لیا. لیکن بعد میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو باقاعدہ سرزمین حجاز سے لوگ پیدا کیے گئے, اور پھر باقاعدہ آج تک مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, اور مسلمانوں کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی نے ایک ہستی کو اپنا لیا, کسی نے ایک ہستی کو اپنا لیا, اور وہ ہستی کہ جس کو اپنا کر سب کچھ مل سکتا تھا, تعلیم بھی, تدریس بھی, امن بھی, امان بھی, دنیا بھی, آخرت بھی, ہم نے اس ذات پاک محمد مصطفیٰ کو فراموش کر دیا ہے. لہذا چاہیے یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یوم حسین منانا ہے, بالکل منانا ہے, اس لیے کہ امام حسین ہمارے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یوم فاروق منانا ہے, بالکل منانا, ہم کہتے ہیں یوم صدیق منانا ہے, بالکل منانا ہے, صدیق اکبر ہمارے سرخیل ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں, یوم علی منائیے, سارے ایام منانے ہیں, لیکن ایام محمد مصطفیٰ کیوں نہیں اپنایا جاتا, کیوں نہیں منایا جاتا؟ لہذا جب تک ہم اس ہستی کو نہیں اپنائیں گے, اس ہستی کو اپنا مقتدا رہنما نہیں بنائیں گے, اس وقت تک امن و امان نہیں آ سکتا.
اب ہمارا ٹائم ایک بریک کی طرف ہو گیا ہے, اور جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ سارے ایام منائیں, لیکن ایام منانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کردار بھی لے کر آئیں, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہمارے عمل میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی, ہم اپنا ہمارا دین سب سے بہتر ہے, بڑے فخر سے کہتے ہیں, لیکن کیا ہمارا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہے؟ ہم کیا مسلمان بھی سب سے بہترین ہیں؟ اس پر بھی سوچنا ہوگا. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے سانحہ راولپنڈی کا. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ آپ سے کہ کہ ہم مختلف جگہوں پہ، مختلف کونوں پہ، مختلف کارنرز پہ ہم جو ہیں وہ بٹ چکے ہیں اور انتہا پسندی کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں.
کہا کہ تبلیغ، تعلیم اور تدریس، صورتحال یہی کہ جب ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو مبلغ ہے وہ مسلمان کو تبلیغ کر رہا ہے، حالانکہ تبلیغ نان مسلم کو ہے، مسلم کو تعلیم ہے، لیکن وہ تبلیغ کا مقصد فقط یہ رہ گیا ہے کہ وہ میرا فرقہ ہے وہ ذرا بڑھ جائے، وہ دوسرے فرقے سے
ہٹ کر میرے فرقے میں. جو یہ الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تو نہیں، یعنی اس کو چھیڑو مت، اپنے کو چھوڑ،
ہاں
چھوڑو مت. اب اگر آپ اس پر تنقید کریں گے تو پھر وہی چھیڑنے والی بات.
نہیں نہیں، چھیڑنا نہیں، مقصد چھیڑنا نہیں. تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ نان مسلم کو مسلم کیا جائے، تبلیغ کی راہ ہٹ گئی ہے. تعلیم کے بعد جہاد کی بات کرتے ہیں، گزشتہ 20 سالوں میں میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان جہاد کا نعرہ لگا کر اور کسی نان مسلم سے جہاد کر رہا ہو. میں نے تو 20 سال میں شعوری زندگی میں دیکھا ہے جو مجاہد ہمارے ہاں جو آج کل ہے وہ مسلمان کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے جہاد کیا. اسی طریقے سے اگر آپ بات کرتے تعلیم کی، تو تعلیم جو مداری سے پڑھائی جاتی ہے، میرا فرقہ ہے، میں اس کو 8 سال تک یہی تعلیم دوں، مرتد ہے فلاں ہم صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، وہ مدارس کے اندر ایک ہی سیٹ کا جو مدرسہ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی قسم ہے، ایک ہی ذہن ہے، ایک ہی تعلیم ہے، لہٰذا وہ جو تعلیم لے کر جب مسجد پر بیٹھتا ہے تو اس کے نزدیک فقط وہی مسلمان ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے کافر ہوتے ہیں. لہٰذا وہ جو ایک جگہ سے پڑھ کر آئے گا وہی تعلیم دے گا. لہٰذا نہ تعلیم وہ تعلیم ہے جو صفہ سے دی گئی، نہ تبلیغ وہ ہے جو مسجد نبوی سے کی گئی، نہ جہاد وہ ہے جو بدر اور احد میں لڑا گیا. آج کا جہاد، آج کی تبلیغ، آج کی تعلیم یکسر تبدیل ہو گئی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ تعلیم اپنائیں، ہم وہ جہاد اپنائیں جو جہاد مسلمانوں کو امن و سکون دے سکے، وہ تعلیم اپنائیں جس سے ذہن روشن ہو سکے، ہم وہ تبلیغ اپنائیں.
اس کا انیشیٹو کون کرے گا، کیسے آغاز ہوگا اس کا
انیشیٹو؟ سب سے پہلے دیکھیں، میں ایک اسکول میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ایک اہل تشیع بھی پڑھ رہا ہے، لہٰذا اسکول میں پڑھنے والا وہ شیعہ ہے، وہ کس طریقے میں پڑھنے والا ہے، اس کا دوست جو ہے، میں میڈیکل دو میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، میرے بہت سارے دوست اہل تشیع تھے، میں نے تو کبھی فتویٰ نہیں دیا. لہٰذا انیشیٹو یہ لیا جائے گا، پہلی ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ آیا وہ مدارس میں کون سا سلیبس پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکومت کی ہے کہ جو میرے زیر نگی جو مدارس ہیں، جو مکاتب ہیں، جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، ان سے کون سی تعلیم دی جا رہی ہے، جو بڑے بڑے پبلشر ہیں ان سے لٹریچر کیا چھپ کر آ رہا ہے، کون سی مسجد ہے جس سے سینسیٹیو اوکیشنز پر کس قسم کے خطابات جو ہے ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. تو پہلی ذمہ داری
حکومت وقت کی بالکل ذمہ داری ہے. آگے بڑھتے ہیں مولانا اسد دیوبندی صاحب، یہ جو مسجد کی بات کی جاتی ہے کہ جو خطبے ہوتے ہیں جہاں سے جو ہے ذہن بنایا جاتا ہے اور جو لوگ خطبات دیتے ہیں، یہ جو پروسیس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیلنس جو ہے کہہ رہا ہے، جیسے ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے باقاعدہ محکمہ بنا ہوا ہے، وہ چیک کرتا ہے وہاں کسی نے کہ کیا خطاب ہوا، کیا بات کہی گئی، تو یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اس کا کہ چیک کیا جائے کہ مسجد سے یا امام بارگاہ سے جو ہے وہ کس طرح کی بات جو ہے سامنے آ رہی ہے؟
سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں، ان میں ایک حق خیر خواہی کا بھی ہے. آج جو حالات پیدا ہوئے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب معاشرے سے خیر نکل جائے تو شر پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے اسلامی معاشرے سے مسلمان جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کے پاس سے خیر آہستہ آہستہ نکلا. اور خیر کیا ہے؟ خیر اگر آ جائے مجھ میں اور آپ میں سب میں، تو محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، امن پیدا ہوگی، دوسرے کے خیال پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان میں چیک ہے. تو اس جب خیر نکل جائے تو پھر شر آ جاتا ہے آج، اور شر بھی خیر بھی آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور شر بھی آہستہ آہستہ آیا. نتیجہ یہ کہ آج ہم اس نہج پر آ گئے کہ خیر کا پتہ ہی نہیں خیر ہے کہاں.
ٹھیک ہے مولانا محمد شریف خان صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ مسجد کے حوالے سے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس، کوئی طریقہ کار، اور ایک وقت تھا کہ ایک دوسرے کی مساجد میں آرام سے لوگ نماز پڑھ لیتے تھے. جب نماز کا وقت ہوا جو مسجد بھی سامنے نظر آئی, دیوبندی کی ہے, اہل حدیث کی ہے, بریلوی کی ہے, اہل تشیع, جو مسجد ہے وہاں نماز جو ہے وہ پڑھ لی جاتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھہر بھی جاتے تھے لوگ. لیکن آج جو ہے پیر رکتے ہیں, آج جو ہے وہ ڈر لگتا ہے کہ اگر جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا.
مساجد وہ جگہ ہے, وہ مقام ہے جو صرف اور صرف اللہ کا گھر ہے, اور وہ اللہ کی حکومت میں ہے, اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر تبلیغ کریں, تعلیم کریں, لوگوں کو دین دیں, اور اپنی زبان کو اس لہجے میں چلائیں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے, آپ شارح ہیں, ساری باتیں دین کی مکمل کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ مانند ستارہ ہیں, جس کا بھی ہاتھ تھامو, جس کا بھی دامن تھامو گے فلا پاؤ گے. لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ کہ ہم مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں. مساجد جہاں سے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے, وہاں کچھ جگہوں پر, میں پورے پاکستان کو نہیں کہہ سکتا, بہت اچھے اچھے اساتذہ موجود, کرام موجود ہیں, دین موجود ہیں, مشائخ اعظام موجود ہیں, ذاکرین موجود ہیں, جو دین کی بہت اچھے انداز میں تبلیغ کرتے ہیں. لیکن وہیں کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں,
میں وہی بات کر رہا تھا کہ چیک اینڈ بیلنس کا کچھ طریقہ کار ہے یا نہیں ہے.
چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ آپ نے سعودیہ کی
حکومت جو ہے رول ادا کر,
آپ نے سعودیہ کی مثال دی تھی. سعودیہ میں سسٹم یہ ہے کہ وہاں جمعے کا خطبہ حکومت وقت کی جانب سے لکھ کر دیا جاتا ہے, کوئی شخص اس سے ہٹ کر خطبہ نہیں دے سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ میں سعودیہ میں رہا اور حرم شریف میں رہا اور بڑی عرصے تک وہاں خدمت کی. ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے. پھر ہم مسالک میں بٹے ہوئے ہیں, وہاں ایک مسلک کی حکومت ہے اور ان کا نظام ہے سارا. جو ان کے ملک میں آئے گا وہ اس کو فالو کرنے پر پابند ہوگا, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کی تبلیغ بھی کر سکے. ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو مت, دوسرے کو چھیڑو مت, لیکن ہم اپنا چھوڑ نہیں رہے, دوسرے یہ ہے کہ ہم دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں. اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم صرف مسلمان ہیں, ہمارے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک رسول کو مانتے ہیں, ایک قرآن کو مانتے ہیں, ہمارا کلمہ بھی ایک ہے. لیکن اس کے بعد پھر نیچے جا کر ہماری تقسیم شروع ہو جاتی ہے, اور اس تقسیم کے نتیجے میں یہ فتنہ و فساد جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ برپا ہوتا ہے. باوجود اس فتنہ و فساد کے جو اس امت میں, اس ملک میں پایا جاتا ہے یا اس ایشین کنٹریز میں پایا جاتا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ پھر بھی علماء حق نکل کر آتے ہیں. جس دن سے سانحہ راولپنڈی ہوا ہے اسی دن سے پوری قوم مضطرب ہے, ایک ہیجان میں مبتلا ہے, ایک پریشانی میں مبتلا ہے, اور جتنے بھی محترم لوگ ہیں وہ ٹی وی پر, ریڈیو پر, اخبارات کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آپس میں سازش کا شکار, لیکن کچھ لوگ اپنی سازش میں اس لیے کامیاب ہیں کہ دیکھیے ہر ملک کو اس کے عوام نہیں چلاتے, جو ایک مملکت کے نگراں ہوتے ہیں وہ اسے چلا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کی پوری پوری ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اسے پورا نہیں کر رہے.
ہم مملکت ہی کی طرف آتے ہیں, کیا اس کی ذمہ دار جو ہے ہمارے تمام ریاستی ادارے ہیں, کیا اس کا ذمہ دار جو ہے ہماری حکومتیں ہیں جو ماضی میں بھی رہیں, کہ عوام جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے. اور ہم اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مختلف ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور ہم اس حد غلط کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دو, گولی مار دو. ہم اگر اس انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حکومت